متفرق مسائل. بک میں چیپٹرز کے اندر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی ٹاپک کے اندر آ جاتی ہیں اور کچھ نہیں آتی. تو اب اس میں ہم مختلف قسم کے مسائل دیکھیں گے, اور یہ وہ ٹاپک ہوتا ہے کہ جس کو اگر کوئی بھی سوال نہ ملے. بعض دفعہ لوگ اپنے بارے میں کوئی خاص اسپیسیفک مسئلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیپٹر میں سے جا کے دیکھیں, وہاں نہ ملے تو پھر عموماً یہ آخری چیپٹر میں مل جاتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے وہ صرف ایک آدھی ہوتی ہے جملہ, تو اس کے لیے ایک الگ چیپٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آئیے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں چار عمرے اور ایک حج ادا فرمایا. کہاں رہتے تھے اللہ کے نبی؟ مکہ اور مدینہ کے پاس تھے نا, لیکن آپ دیکھیے کہ صرف چار عمرے اور ایک حج ہوا. اس سے آپ کو ایک دین کی سمجھ بھی آئے گی. بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے اوپر تو بہت زیادہ زور لگاتے ہیں, اور کسی کی نیکی اور تقوی کا معیار ہی یہ بناتے ہیں کہ اس نے 10 حج کیے, اس نے 12 کیے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا کہ حکومت کوئی کوٹا مقرر کر دیتی ہے کہ اس سال اتنے حاجی ہیں اور جس نے پہلے کیا ہے وہ نہ جائے. تو بعض لوگ ایسے وقتوں میں سفارش لگوا کر یا کوئی جھوٹ سچ بول کر جاتے ہیں. تو اس بات سے اس چیز میں ایک ہلکا سا اشارہ مل جاتا ہے کہ جو نیکی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اگر آپ وہ ایک کام کر چکے ہیں دوسروں کو موقع دیں. اور جتنی بھگدڑ ہوتی ہے اور اس میں اگر ہر سال نئے ہی لوگ ہوں تو وہ چیز زیادہ ان شاء اللہ تعالی فائدہ لاتی ہے, نہ کہ ایک ہی انسان بار بار حج کرے. پھر اگر توفیق ہے موقع ملے تو کوئی حرج بھی نہیں. اس ساری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, مطلب یہ ہے کہ جس کو منع کر دیا جائے پھر اس کو رک جانا چاہیے. عن قتادہ رضی اللہ عنہ ان انسن رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر اربع عمر کلہن فی ذی القعدۃ الا التی ما حجتہ. اب آگے عمروں کی گنائے جا رہے ہیں, کون سے تھے؟ پہلا تھا عمرتم من الحدیبیتی او زمن الحدیبیتی فی ذی القعدہ و عمرتم من العام المقبل فی ذی القعدتی و عمرتم من جیرانتا حیث قسم غنائم حنین فی ذی القعدتی و عمرتم ما حجتہ. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ نے چار عمرے ادا کیے, حج والے عمرے کے سوا باقی سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے. ایک عمرہ حدیبیہ سے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں, دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں, تیسرا ذوالقعدہ میں جرانہ سے, جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی, اور چوتھا عمرہ وہ تھا جو آپ نے ذوالخلیفہ میں اپنے حج کے ساتھ ادا کیا. اس طرح اگر بانٹ کریں نا تو ایک عمرہ تو وہی ہے جو آپ کے حج کے ساتھ تھا, جو ہم سب کرتے ہیں. پیچھے آپ ذرا غور کیجئے کہ تین رہ گئے. تین میں سے ایک وہ ہے جو عمرہ حدیبیہ کے موقع پہ کیا. کیا یہ ہوا تھا عمرہ؟ پھر کیوں کہا کہ کیا؟ نیت تھی, کوشش بھی تھی, راستے میں روک لیے گئے. تو جو بندہ کسی بھی نیکی کی نیت کر لیتا ہے گو کہ وہ نیکی کر نہیں پاتا, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا. پیچھے دیکھیے, ایک ذوالقعدہ کا آ گیا اور ایک حنین جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی یہ جنگ, تو اس میں یہ آپ نے کیے. یہاں سے آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہی ذوالقعدہ میں کیے. صلح حدیبیہ کی جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اب آپ جائیں اور فوراً آ جائیں, بلکہ کیا کہا گیا کہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے. کیونکہ اس دور میں عرب لوگ ذوالقعدہ ہی کے مہینے میں عموماً عمرے کے لیے نکلتے تھے, بعض لوگ رجب میں نکلتے تھے, لیکن یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے سارے مہینے اسی میں کیے. تو اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی حکمت ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی ہے. آج کل ان دنوں میں بہت زیادہ حج کا رش ہوتا ہے، عمرے کے ویزے بھی بند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بھی کسی وقت بھی حج عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر موقع ملے سنت سمجھتے ہوئے تو ایک عمرہ تو الحمدللہ ہو ہی جاتا ہے جب انسان جہاں سے جاتا ہے، اور حاجی جو مدینہ سے واپس آتے ہیں اس وقت بھی. نفلی حج انسان جتنی مرتبہ چاہے ادا کر سکتا ہے. نیلا کے نبی نے ایک کیا اور ایک ہی فرض تھا، لیکن اب اگر کوئی اور انسان زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الاقرب بن حابس رضی اللہ عنہ سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی کل سنة او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عقرب بن حابس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی بار؟ آپ نے فرمایا ایک ہی بار فرض ہے، البتہ جو طاقت رکھے وہ نفل حج ادا کرے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. حج اور عمرے کا ثواب خرچ اور تکلیف کے مطابق ملتا ہے، اور عموماً ہم ان دو ہی کا شکوہ کرتے دکھتے ہیں، مہنگا بڑا کر دیا گیا اور دوسرا یہ کہ تکلیفیں بہت آئیں. حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی العمرۃ ولکنها علی قدر نفقتک او نصبک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے عمرے کے ثواب کے بارے میں فرمایا، اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. دیکھیے کہ خرچ، اب آپ کہیں کہ اچھا پھر اس کے اندر ہمیں تو گولڈن پلان لینا چاہیے، فائیو سٹار ہوٹل کا لینا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے. آج کے دور میں بہت سارے لگژریس قسم کے پلان آ گئے ہیں، تو اگر آپ کا خرچ تو ادھر بڑھ گیا کہ آپ نے فائیو سٹار ہوٹل لیا اور وٹ ایور جو بھی، اور خاص طور پہ تب لیا جبکہ آپ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن پھر اس کے کمفورٹ میں گھس کے اور اس کی رنگ رونق میں پھر وہاں آپ اسی چیزوں میں لگے رہے جہاں جیسے باقی جگہ پہ تھے، تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ خرچ انسان پہ جو بھی آتا ہے، کھانے کا پینا کا، اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن ہر انسان دیکھ لے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کو گھر میں عادت ہے ایسی کی اور اس طرح بالکل بہت نرم گدوں پہ سونے کی، تو چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اپنے حال پہ رحم ہی کھاتا رہے. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ کوئی یہ حدیث سن کے پھر اس سوچ میں نہ پڑ جائے کہ اچھا پھر سستے کمرے، سستے ہوٹل لینا، سستا کھانا کھانا، یہ ہمارے اجر میں کمی کر دے گا. وہی پیسہ آپ دوسری جگہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، زیادہ اگر حج میں خرچ کرنا چاہیں تو. حج عمرے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں. یعنی مثلا پیدل چلنا، ہم پیدل چلیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، اس طرح کی کچھ چیزیں، یا بھوکے رہیں گے. عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء قبیر یتحادا بین ابنیہ فقال له ما بال هذا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر ان يمشي قال ان الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فامره يركب. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے آدمی پر ہوا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے دریافت فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی ہے. ایسی جیسے ہوتا ہے نا کہ زیادہ نیکی ملے گی پیدل چلیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے. راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جائے. اسے ترمذی نے روایت کیا. لوگ ثواب کے خاطر کیا کچھ کرتے ہیں. جی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ لوگ نئے سوٹ کیس خریدتے ہیں جانے سے پہلے, نئے کپڑے, نئے جوتے, صرف یہ سوچ کے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو نئی چیزیں چلی جائیں گی. پھر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جان کے اگر وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ مسجد الحرام کے قریب رہیں لیکن دور رہتے ہیں, یہ سوچ کر کہ ہم جتنا دور سے چل کر آئیں گے ہمیں اجر ملے گا. اگر ایک سہولت ہے اتنا وقت آپ اور کام میں بھی لگائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی شیطان کو ہم سے فارغ ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اب یہ تو بہت حج پہ آ گئے, عمرے پہ چلیں گے, بس ان کو تو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. نیکی کے کام کے دوران بھی شیطان ہماری نیکیوں کو کم کرنے, اس میں سے حصے نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ہر ممکن کوشش کریں آپ کا وقت بچے, ہر ممکن کوشش کریں پیسہ بچے, اور وہی وقت اور وہی پیسہ آپ کا وہاں جا کے اور اچھے کاموں میں استعمال ہو جو کہ آپ کا دوسری جگہ پہ لگنے والا تھا. آگے چلتے. حتیم کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ جس حصے میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں, تو اس وقت تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو صرف حلال کی کمائی سے ہم بنائیں گے, تو پیسے کی کمی جب ہو گئی تو انہوں نے ایک حصہ جو آج حتیم ایک بالکل ایسے اوول سی شکل کا باہر نکلا ہوا ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا تھا. تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ, تو اس میں بھی نماز پڑھنا پسندیدہ ہے لیکن تسبیح نماز پڑھنا نہیں. کچھ لوگ وہاں جاتے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے اور تسبیح نمازیں اور نہ جانے کیا کیا پڑھتے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الهجرة فقال إذا أردت دخول البيت فصلى ها هنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی, رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو. یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے اسی غیر مسقف حالت میں تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا. اسے نسائی نے روایت کیا. تو یہاں سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے, کہ حلال کمائیاں نہ ہونے کو برابر تھی. کمرے کو تعمیر کرنا کیا بڑی بات ہوتی ہے, یہ سارے برآمدے تو اس وقت نہیں تھے, یہ تو بعد میں بنے. صرف ایک کمرے کی تعمیر کے پیسے اگر کسی کو حلال سے نہ ملے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر باقی چیزوں میں کہاں سے ہوگا. اور ایسے معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے قوانین اور اصول و ضوابط کے تحت بالکل نتھار دیا کہ لوگ بالکل ایک ہلکی سی آمیزش بھی اپنی کمائیوں میں بری چیز کی دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے. تو اس میں سبق کی بات یہی ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو جتنا بھی بچا سکے ایسی چیزوں سے بچائے. بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے دروازے کے مقابل کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر, توحید اور تحمید کے کلمات, نیز توبہ, استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے. آپ نے سے کسی نے اندر سے دیکھا؟ ویسے تو نہیں دیکھا ہوگا, تصویروں میں دیکھا ہاں؟ اندر بھی یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ پیلر ہیں اور کافی خوبصورت اندر سے بھی لگتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ جس چیز کو جس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو وہ ویسی ہی لگتی ہے. تو اس کے اندر جانے کی اگر مل جائے توفیق تو پھر انشاءاللہ وہاں جا کے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. حدیث دیکھتے ہیں. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت فجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا اور جلدی جلدی واپس آ گیا، لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا. میں نے بلال سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا، ہاں، دو ستونوں کے درمیان دو رکعت نماز ادا فرمائی ہے. اسے نسائی نے روایت کیا جس کے اندر دو ستون موجود ہیں. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث وقال ثم انصرف الى ارکان البیت یستقبل کل رکن منها بالتکبیر والتحلیل والتحمید وسأل اللہ واستغفرہ. حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر، توحید اور تحمید، اللہ اکبر، تکبیر، توحید، اللہ کو مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، اور تحمید، الحمدللہ کہنا، کہ کلمات فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کی. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے پتھر ہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنۃ طمس اللہ نورہما ولو لم یتمس نورہما لأداءتا ما بین المشرق والمغرب. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. پھر سوچیے جنت کیسی ہوگی اور اس کے پتھر کیسے ہوں گے. حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. تو پھر دلوں کا کیا حال ہوتا ہے گناہوں کے بعد. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. پھر تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ اور پتھروں جیسے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ، وہ زمین میں بھی کالی ہو جاتی ہیں، وہ جگہیں، وہ کرسیاں، میز بھی کالے ہو جاتے ہیں جہاں بیٹھ کر انسان گناہ کرتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیادم من اللبنی منل لبنی وسودت ہو خطایا بنی آدم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ سنت رسول کی اتباع اور پیروی ہے. ان زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم قال لرکن اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تدر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء سنأه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. حضرت زید اپنے باپ حضرت اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا. یہ کہہ کر حضرت اسود کا استلام کیا یعنی اس کو چھوا یا چوما. پھر فرمانے لگے اب ہمیں طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. پھر خود ہی فرمایا کوئی چیز جسے رسول اللہ نے کیا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب ملنا چاہیے جو اکثر ہم مختلف مواقع پہ مختلف مہینوں میں پوچھتے رہتے ہیں. صحابہ کرام وہ کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا اور اس کو کرنا کبھی گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا.